الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں ہمارے شیخ مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمہ اللہ ان کی عظیم الشان کتاب سلوک سلیمانی سے درس کیا جاتا ہے. آج زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں حضرت کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں. سلوک اصلاح نفس، تزکیہ قلب، حصول فضائل اور ازال رذائل کا دوسرا نام ہے. نفس کے امراض خبیثہ و قبیحہ میں بخل و امساک اور حرص و آز نہایت مہلک مرض اور بے شمار باطنی بیماریوں کی جڑ اور بنیاد ہے. بخل و حرص اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو مظہر اور ایک ہی بیماری کی دو صورتیں ہیں. اس لیے قرآن پاک نے بخل و حرص کو ایک جامع لفظ الشح سے تعبیر کیا ہے اور انسانی نفوس سے اس کا گہرا تعلق ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا احضرت الانفس الشح، اور نفوس کو حرص کے ساتھ اقتران ہوتا ہے. الشح عربی میں اس رذیلہ کا نام ہے جس کی وجہ سے حرص و بخل انسان کے نفوس میں جگہ اور پرورش پاتا ہے. امام راغب اصفہانی نے الشح کا معنی بخل ماس حرص لکھا ہے. یہ رذیلہ انسان کو اپنے مال کے خرچ کرنے میں بخیل اور دوسروں کے مال کا حریص بناتا ہے. حرص و بخل ایسے قبیح مرض ہے جو بے شمار امراض قلبی ہو بے مال ہو بے جاہ ہو جنایت، پستی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ کا سود، ناجائز نفع اندوزی وغیرہ کو جنم دیتا ہے. بقول حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال حرص تمام پریشانیوں کی جڑ ہے اور ایسا مرض ہے کہ اس کو ام الامراض کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مقدمہ بازی ہوتی ہیں. اگر لوگوں میں حرص نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دبائے اور پھر فسادات کی بھی نوبت نہ آئے. بدکاری، چوری وغیرہ کا منشا حرص ہی ہے، کہیں حرص مالی، کہیں حرص لذات. نیز اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی حرص ہی ہے. عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے، اور کبر کا منشا بھی ایک گناہ حرص ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بھی حرص ہی کا ایک فرد ہے. حرص منشا ہوا تمام معاصی کا. یہاں سے اس حدیث کا مطلب واضح ہو گیا، حب الدنیا راس کل خطویہ، حب دنیا ہی کا نام تو حرص ہے. اس شنیع رذیلہ کے انہی قباحتوں کی بنا پر شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا، الشح اقبل الاخلاق، حرص مال بخل سب سے بدترین خلق ہے. حضرت سیدی الشیخ قدس اس کے مظاہر کے بارے میں فرماتے ہیں، حب مال و حب جاہ زہر کے دو لبالب پیالے ہیں، جس کے منہ سے لگ گئے ہلاک ہو گیا. ایک جگہ ارکام فرماتے، حقیقت میں ترقی جس کی اس وقت دم بدم پکارے، اونچے محلوں، برے خزانوں، شاہانہ احتراموں، بیش قیمت لباسوں، گراباں سامانوں، بڑی بڑی تجارتوں، اعلیٰ ملازمتوں، اونچی تنخواہوں، اعزاز اور خطابوں کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے ساتھ بلند اخلاق، شریف عادات اور پاک و صاف قلب کا نام ہے، جو آب و گل سے وابستہ اور فانی کا طالب نہ ہو، اور حرص و عواء حب مال و حب جاہ کا گرویدہ نہ ہو، جس میں اخلاص کے ساتھ خالق کی رضا کے لیے خلق کی خدمت کا جذبہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدترین اخلاقی بیماری سے بچنے کے لیے تعریف فرمائی. چنانچہ سار کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذین تبؤوا الدار، انہیں ان لوگوں کی کا بھی فہ میں حصہ ہے، والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویوسرون انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون. انیس ان لوگوں کا بھی فہم حصہ ہے جو دار السلام یعنی مدینہ میں اور ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، اور ایمان والے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں، ان سے لوگ محبت کرتے اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے انہیں مقدم رکھتے ہیں، کھانا کھلانے میں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو. اور واقعی جو شخص اپنے طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. ماشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں انصار کی جن صفات کی تعریف کی گئی ہے، اس میں الشح حرص و بخل کے نہ ہونے کی تعریف بھی فرمائی گئی ہے. ولا اجدون فی صدور محاجت میں معوت ہو، وہ نہیں پاتے بیچ دلوں میں، بیچ دلوں اپنے کے خلش خرس کی وجہ سے اس چیز سے کہ دیے جاوے مہاجرین مہرس کی نفع، وہ یوں سرون الانفسم اور اپنے جانوں سے مہاجرین کو مقدم رکھ بولے کانے بہم خصاصہ رکھتے ہیں کانے کے لانے وغیرہ میں اگر چند پر فاقی ہو، میں عدم بخل کو سرایا گیا، وہ انصار کا خاص کمال یہ تھا کہ حرص و بخل سے بری تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حقیقی کامیابی کے مستحق تھے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہے کہ شوہ سے بچنے کے لیے حرص و بخل سے بچاؤ اور دوسروں پر انفاق ضروری ہے، کہ اس مہلک مرض کا عملی علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے، چنانچہ دوسرے ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك يفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے، تو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو سنو اور مانو، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، اگر تم اللہ کو اچھی طرح خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو اس کے تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اگر کیا عمل صالح کو قبول فرماتے ہو بڑا بردبار۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہو جائے کہ حرص و بخل کا علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور زکوٰۃ و صدقات کے وجوب کا حکم ایک بڑی وجہ اسی رذیلے کا علاج ہے۔ حضرت سید الملہ سر دولت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت فرمانے کے بعد تعریف فرماتے ہیں، اس سلسلے میں دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر و آخرت میں بڑی سے بڑی سزا کا مستجوب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہوا اسی کو کامیابی کی بشارت دی۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے جی کے علاج سے بچایا گیا وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ ہی بخل کرتا ہے، اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو اردلزی اور نکنامی بلکہ جائز آرام اور راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ فرمایا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی وانتم الفقراء، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی اور تم ہی محتاج ہو۔ اس آیت پاک میں درپردے بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنے سمجھتے ہو در حقیقت تمہاری ہے نہیں، اصل مالک تو خدا ہے اور تم خود اس کے محتاج ہو۔ پھر جو شخص مال کا اصل مالک نہ ہو بلکہ ماں زمین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور سمجھے کہ خود اس کی ملکیت ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کچھ دینے کا نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بیمان نہ کہا جائے گا، در حقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے اور میرے شخصی اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے۔ اس آیت پاک کی تعلیم اس جڑ کو کودتی ہے اور بے خوبن سے اکاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ پھر دولت کے مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کا ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سب سے نعمتوں کا حساب پوچھا جائے گا۔ اس لیے ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، اور لوگ جو اپنے روپے کے تیلیوں کو اپنے ایجاد کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی تنبیہ فرمائی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدد ویحسب ان مالہ اخلدا، برائی ہو اس کی جو تانہ دینا اور غیب چنتا ہو اور جو مالک کو رکھتا ہو اور اس کو گن گن کر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا، ہرگز نہیں۔ پر میں رش کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو جس کو خدا نے علم دیا ہو اور اس کے مطابق شب روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا تعالیٰ نے دولت دی اور اس کو دن رات خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے اس کار خیر میں خرچ نہ کرتے ان کو خطاب کیا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے چاندی گاڑ کر رکھتے اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو دردناک عذاب کی بشارت ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے۔ اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیے، ایک قانونی اور دوسرے اخلاقی۔ قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یہ نصف مثقال نقد اور عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نفاذ پر واجب ہے، اور اس کا وصول و خرچ کرنا جماعت کا فرض ہے۔ اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا گیا ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی طرف بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ صابر بنجمین دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تو جو کل کے لیے آج اٹھا کر رکھنا سب حرام سمجھتے جیسے گزر رہے تلانوں، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی دولت تمام لوگ اسلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے تھے ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے اور خود خلی تکلیف اٹھا کر دوسروں کا آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بعض انصار کرام، خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اپنے ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ وَيَسُرُّونَ أَنفُسَهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خدا کے منجور۔ غرض، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس نے وہ طریقہ سکھایا جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لیے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لیے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیوں اور برائیاں بھی بیان کر دی ہے، تاکہ امت کے باحوصلہ حضرات ہمت کے شہپاروں سے پروں سے اڑ کر اس سے درت المنتہا تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ حضرت شیخ شرم الدین یحیٰ منیری رحم اللہ اپنی کتبات میں اسلام کے آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں، اس فرقہ نے اپنے جان و مال کو ہار دیا اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا، اس کا مقولہ کہ درویش ہوئے جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہو، اس کو اپنے جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ ہو، اگر لو اس کا مال اٹھا کر لے تو خوش ہو کہ الحمدللہ اس کو اور خدا کے درمیان جو ایک پردہ پڑا تھا وہ اٹھا، یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا نہیں، کیونکہ بحالت تعریف کے قابل نہیں، یہ حالت تعریف کی نہیں، اور اس کے لیے سال میں 200 درم جمع ہوں اور پھر ایک سال تک بند پڑے رہیں، تب جا کر ایک سال کے بعد 5 درم ان میں سے خدا کی راہ میں دے، بڑی بحالت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے، کسی فقیر نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے امتحان پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، فرمایا فقہا کے مسلک پر جواب چاہتے ہو یا فقرا کے، کہا دونوں کے، فرمایا فقہا کے مذہب میں کے مطابق ایک سال گزرنے پر 200 میں سے 5 درم، اور فقرا کے مسلک پر فوراً پورے کے پورے 200، اور اس نذرانے کی خوشی میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی چاہیے۔ فقیر نے کام نے یہ مذہب ائمہ دین سے حاصل کیا، فرمایا ہم نے مسلک کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا کہ جو کچھ تھا وہ سب سرف عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور اپنے جگر گوش ہے حضرت حاشر صدیق رضی اللہ عنہ کو شکرانہ میں بھی دے دیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسری فریق کے مطابق تھی، آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اعلی استحقاق میں تقسیم ہو جاتا، اگر میں رات کو سونے چاندی کے چند خزف فریضے بھی پڑے رہتے تو گھر میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لیے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی ان کے لیے مقرر کیا جو ان کی قوت استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا دروازہ غریب و دولت مندوں کے ہر طبقے کے لیے ایک سا کھلا رہے، اس لیے تاکہ بے قیدی اور عدم پابندی لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو۔ مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانون فرض کی گئی تھا کہ جماعت کے مجبور معذور افراد کی لازمی طور سے دستگیری اترے۔ اس طویل اقتباس سے بات بازو کہ انسان کے عظیم مرض اور عزیلہ حرص بحل کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت و صدقات کے استحباب کے ذریعے سے اس حد تک فرما دیا کہ شخص اپنے باطنی استعداد کے بقدر اپنی اس نافسانی عائش سے پاک ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا مرد بن سکتا ہے۔ انسانوں کی ساری خدمت گزاری اور ہمدردی کا اشرف واضح کرتا ہے کہ بقول سید رحم اللہ، زکوٰۃ یا دوسرے لفظوں میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مقاصد زکوٰۃ کے بارے میں مزید رقم فرماتے، زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکی صفائی کے ہیں، یعنی گناہ اور دوسری روحانی قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا۔ قرآن پاک میں لفظ اس معنی میں بار بار آئے، سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، مراد پایا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، نہ مراد وہ جس نے اس کو میلا اور گندہ کیا۔ ایک اور صورت میں قد افلح من تزکا، مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا۔ یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کے ان تین عظیم الشان خصوصیتوں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک کے ان تین چار آیتوں میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے اور ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتے اور ان کو کتاب اور حکمت کی بات سکھاتے۔ ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ و تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی میں کتنی ہے۔ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت و نبوتوں کا اصل مقصد ہے۔ انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصہ کا سبب مخبصہ کا سبب تو خدا تعالیٰ سے خوف رجاء اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے سبب ماں سے اللہ کی محبت اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ اس دوسری بیماری کا علاج ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہ باغ و بستان کی محبت کے سبب جن کے دولتی عضو میں شریک نہ ہو سکے اور پھر ان کو صداق اور سچائی کے باعث خدا ان کو معاف کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک و صاف بنا دے۔ اس حال سے صاحب قبر محبوب مال میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبت حب مال ہے، وہ دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کے بجائے جماعتی اغراض کے لیے اپنے اوپر اظہار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوار جن پر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی۔ ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام اخلاقی محاسن کا سنگ میل ہے، بلکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہایت بلیغ و حکیمانہ طریقے سے ارشاد فرمایا، لیس الغنا من کثرت الارض ولیکن الغنا عن النفس، تونگری دولت کی کثرت کا نام نہیں بلکہ دل کی بے نیازی کا نام۔ اس حدیث کا ترجمہ سعدی نے الفاظ میں کیا، تونگری بدلس نب مال، دوسرے لفظ میں یوں کہو کہ دولت آمدنی کی ذاتی کا نام نہیں ہے بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیرفانی دولت حرص و طمع سے نہیں بلکہ صبر و قناعت کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ صدقہ متحر مزکی و مسلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹو میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنا مال و دولت سے اس کی مدد کر کے زخم دل پر مرہم رکھ سکے۔ بہرحال آپ حضرات نے سنا، یہ جیسا کہ ہمیں یعنی تمام بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے دل کی صفائی کے لیے اور نفس کی اصلاح کے لیے شریعت میں وہ تمام انتظام رکھے، یعنی شریعت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے براہ راست، تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس کو پھر کچھ مجاہدات کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہی مجاہدات اور اصلاح کے جو نظام اس کو تصوف کہتے ہیں۔ وہ طریقت بضرورت ہے اور شریعت لازمی ہے، طریقت بضرورت ہے اور شریعت لازمی ہے، اگر شریعت پر عمل ہو تو پھر طریقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے دو بڑے رذیلوں کہ مطلب جانا کہ انسان اپنے جو آرام ہے اور سونا اور یہ جو انسان کی مطلب جانا وہ سستی ہے، اس کا علاج تو اللہ پاک نے نماز میں رکھ دیا۔ ہاں جی، اور جو مال کے ساتھ محبت والی بات ہے اس کو اس کا علاج اللہ پاک نے زکوٰۃ میں اور صدقات میں رکھ دیا۔ پھر جیسا کہ ایک خاص مقدار کی چستی لازمی ہے، یعنی دن کے اندر 5 دفعہ انسان الرٹ ہو جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں نماز میں وہ کھڑا ہو جائے، یہ تو لازمی ہے، یہ مینیمم ہے، یہ نہیں کرے گا پھر سزا ہوگی، کوئی نہیں کرے گا تو سزا ہوگی، وقت پر ہے، بے وقت نہیں ہے، وقت گزر گیا تو پڑھ بھی لیا تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو گیا، لیکن وہ جو بڑی فضیلت اس سے حاصل ہونی تھی وہ چانس رہ گیا۔ اس لیے جو لوگ نمازوں کو قضا کرتے ہیں تو بعد میں اگر قضا پڑھ بھی لیں تو اس چیز تک نہیں کبھی پہنچ سکتے، چاہے سارے عمر نفلے پڑھیں جو ان کو ان فرضوں سے مل سکتا تھا۔ تو یہ بات مطلب اہم بات ہے۔ کہ ہم لوگوں کو یعنی اپنے آپ پر اتنا قابو ضرور ہونا چاہیے کہ پانچ وقت نماز کے لیے ہم وقت پر کھڑے ہو جائیں, اس میں ہم لوگ سستی نہ کریں بالکل. ٹھیک ہے, سستی ہماری طبیعت کا تقاضا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی چیز کا وزن ہو تو اس وزن کی وجہ سے نیچے گرتا ہے, تو اس کے وزن کا تقاضا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے تو اس کے لیے فورس لگانا پڑے گا تاکہ وہ نیچے نہ گرے. اب یہ ہیلی کاپٹر جو ہوتا ہے, تو ہیلی کاپٹر اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے بھی اس کو پر چلانے پڑیں گے, ورنہ اگر پر چلانے اسے بند کر لیا تو نیچے پتھر کی طرح گر جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں اتنی گہرائی میں گرنے سے بچنے کے لیے, ہاں جی, ہمیں یہ پانچ وقت جو نماز ہے یہ ہمیں لازمی طور پر ادا کرنی پڑے گی. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد مقابلہ جو ہے وہ نوافل میں, مقامات آپ کو نوافل کے ذریعے سے ملیں گے, کیونکہ فرائض تو آپ نے پورے کرنے ہی ہیں. تو اس لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ فرائض میں, لیکن نوافل کے ذریعے سے انسان پھر اتنا آگے بڑھتا ہے, اتنا آگے بڑھتا ہے, اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب دیکھیں فرائض کا یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کا ہے, یعنی اگر نوافل کوئی چھوڑ دے, اگر کوئی فرائض چھوڑ دے پھر نوافل یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اگر وہ فرائض چھوڑتے ہو نوافل, اگر حدیث شریف کو دیکھ رہے ہیں اس کے سب سے زیادہ فضیلت جو ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن, وہ چیز ہوگی ہی نہیں اگر فرائض چھوڑ دیے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے بنیاد ہی چھوڑ دی تو اس کے بعد پھر کیا چیز آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ظاہر کہ فرائض منیمم ہے, لیکن پھر نوافل پہ ترقی ہے. یہ آپ, یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے چھوڑا ہوا ہے اوپن, اور فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میں چلے مقابلہ کریں کون آگے بڑھتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ نوافل کا جو میدان ہے مقابلے کے لیے چھوڑ دیا ہے, جو جتنا مرضی حاصل کریں. اب دیکھیں ابھی ابھی گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذوق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بال جمع نہیں فرمایا, اس لیے زکوٰۃ کبھی فرضی نہیں ہوا. جو ایک روز بھی کچھ باقی نہیں رکھتا ہو تو زکوٰۃ اس پر کیسے فرض ہوگا؟ بلکہ جب یاد آ جاتا ہے کہ ابھی پورا تقسیم نہیں تو فوراً گھر جا کے پوچھتے کہ اس تقسیم ہوا یا نہیں ہوا. تو وہ اپنے ساتھ کوئی بچا کے رکھتے نہیں تھے, آتا تھا اور جاتا تھا. تو یہ حضرت کا اپنا طریقہ تھا, لیکن یہ طریقہ امت کے اوپر لازم نہیں کیا, یہ فرض نہیں قرار دیا, یہ نفلی طریقہ ہے. فرض طریقہ اتنا ہے کہ زکوٰۃ ایک سال میں جتنا فرض ہو گیا وہ ادا کرو, اگر کوئی چیز واجب ہو جائے واجب ادا کرو, لیکن جو نوافل ہے نفلی ہے وہ پھر چھوڑ دیا, مقابلے کے لیے چھوڑ دیا. کون آگے بڑھتا ہے وہ پھر یہ والی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ جیسے مطلب اعلان فرمائے, ہے کوئی جو جنت خریدے یہ کام کرے تو جنت خرید, عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے جی میں کر لیتا, تین دفعہ جنت خریدی اپنے مال سے. تو یہ مقابلے والی بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بڑے خوش ہیں کہ آج میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو میں آگے چلے جاؤں ہو جاؤں گا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، آدھا مال لے لیا اور آدھا مال چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں آدھا، میں ٹھیک۔ اتنے میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، جو کچھ لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا ان کے لیے اللہ اللہ کے رسول کا نام کافی ہے۔ مر رہا ترانو جیسے ٹوٹ کر کوئی بیٹھ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ ممکن نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ تھے بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن ہے مقابلہ میں یہی بات، جیت ان کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں، بالکل ایسے جیسے تہجد کی نماز ہے، بہت قیمتی نماز ہے لیکن سب پر فرض نہیں ہے، آپ سے سم پہ فرض نہیں۔ تو آپ سے سم اس کو پڑھتے تھے، لیکن ترغیب دی ہے، فضیلت بتائی ہے، لیکن فرض نہیں قرار دیا۔ ہاں تو یہ اب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ولایت کی کنجی ہے، تو بات بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی تہجد کا نماز باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ولایت کا دروازہ کھول لیں گے، کوئی رستہ ایسا بن جائے گا جس سے کام ان کا ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس کی وجہ اتنا خاص وقت ہے، اتنا خاص وقت ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والے کے اس کو دوں، کوئی پریشان حال اس کے پریشان دور کو، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کے مصیبت دور کو اس کے پریشان حال، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اب یہ مسلسل اعلان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو دل میں رکھ کے لبیک کہہ کے وہ کڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ پاک کی رحمت اس وقت خوب برستی ہے، تو کسی وقت بھی کام بن جاتا ہے اور راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں۔ میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی تہجد کی نماز کے بعد دعا کرو، تو اول تو اس پر یقین نہیں آتا، وہ سمجھتے کہ اس نے ٹال دیا، حالانکہ یہ ٹالنے والی بات نہیں ہے، یہ اصل بات ہے، صحابہ رضوان کا طریقہ ہے، اصل طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ آج کل مزاج نہیں بنا ہوا، تو اس پر خیر۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کے لیے اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، تو بھی ناجائز نہیں ہے، اس کی وجہ کہ دعا جو ہے اور صلاۃ تہجد یہ دنیا کے لیے بھی کیا جائے تو بھی اس پر ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دنیا کے لیے مذہب کوئی مثال کے تو کوئی پریشان حال ہے اور آ گیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاؤ، میں اس کہتے بس ٹھیک ہے جی، تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگو۔ اب وہ اٹھا تو اس کے لیے ہے لیکن وقت قبولیت کا ہے، اور ساتھ اگر توفیق ہو گئی وہ چیز بھی مانگی، وہ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا قبولیت بھی مانگی کہ اللہ مجھے قبول فرما دے، اور ادھر سے فیصلہ ہو گیا تو بس کام بن گیا، رستہ مل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے رستے دیے ہیں۔ تو یہاں اس پورے بیان کے اندر جو سامنے ایک بات آئی ہے نا، وہ نچوڑ اس کا لب لباب میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ دو لفظ جو اکٹھے آتے ہیں، آخر اس کا کوئی مطلب تو ہے نا، واقیم الصلاۃ وآت الزکا، واقیم الصلاۃ وآت الزکا، واقیم الصلاۃ وآت الزکا، یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی رکوع میں بالکل اکٹھے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ مما رزقنا فکون، وہاں پر بھی یہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو بڑے ثقل جو ہے نا، ثقل ان کا جو علاج ہے یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یعنی ایک اپنے جسم کا استعمال، اس میں اگر کوئی ثقل ہے، رکاوٹ ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، اس کو نماز کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے. اور ایک ہے مال کا استعمال، مال کا استعمال، تو اس کے اندر کوئی ثقل ہے، کوئی کمزوری ہے کوئی، تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے دور کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے لہذا نام نہیں لیتا، لیکن بقول ان کے استاذ کے بخیل تھے، بخل کا مرض. تو سرکاری ڈیوٹی طور پہ ان کو حج پہ بھیجا جا رہا تھا، اس وقت کوئی اسکیم ہو، اس کو حج پہ بھیجا جا رہا تھا. تو ان کے استاذ اس وقت بنور ٹاؤن میں تھے، تو ان دنوں بائی شپ جاتے تھے نا لوگ، مطلب یعنی وہ بحری جہاز کے ذریعے سے جاتے تھے، یا ہوائی جہاز والا معاملہ تو بعد میں آئے. تو اس وجہ سے اپنے استاذ کے ساتھ ملنے کے لیے گئے، کہ حاجی کیمپ تو ادھر تھا. تو ان کے استاذ کے شاگرد نے یہ بات مجھے بتائی ہے، سوری بیٹے نے، ان کے استاذ کے بیٹے نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کے اندر بخل کا مرض ہے، اور اب آپ کو چونکہ حکومت بھیج رہی ہے حج پر، اگرچہ یہ پیسے حکومت نے دیے لیکن آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، آپ جب اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے نا، یہ بھی تمہارے بخل کا علاج کرے گا. بخیل آدمی کسی دوسرے کا آدمی کا بھی ہاتھ میں دیے ہوئے خرچ نہیں کر سکتا، یہ بھی بڑی بات ہے زبردست. ہاں جی، اس کو اگر کوئی دے نا کہ خرچ کرو، وہ بھی نہیں خرچ کر سکتا، اس کو اپنے لیے وہ کہتے ہیں یہ تو میرے لیے. تو اس کو خرچ نہیں کر سکتا. اور بخل کے پھر درجات ہیں، تو ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بھی پھر خرچ نہیں کر سکتا، پھر دوسروں کو، پہلے تو دوسروں کو نہیں دے، پھر بعد اپنے آپ کو. تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ کوئی دوسرا اگر خرچ کرتے ہیں اس کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ تیسرا درجہ. تو یہ ہے کہ پھر علاج بھی اسی قسم کا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ پر بھی خرچ کرتا ہے تو بخل کا علاج ہوتا ہے، اس درجے کا، جو اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کر سکتا اس درجے کا علاج ہو جاتا ہے، تھوڑا نیچے آ جاتا ہے. اور جو دوسرے کو دیتا ہے تو اس درجے کا علاج جو دوسرے کو نہیں دے سکتا. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خرچ کر لے، کیونکہ نفس کی مخالفت جو ہے وہ نفس کا علاج ہے، نفس کے جو مخالفت ہے وہ نفس کا علاج ہے. جتنا نفس کی مخالفت کرو گے، یہ وہ نفس سے کام لینا آسان ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا. اللہ پاک نے اس کے اندر یہ لچک رکھی ہے، خود بخود جتنا آپ نفس کو دبائیں گے دبتا جائے گا، جتنا نفس سے کام لیں گے اس سے جنم اللہ آپ کو نفس سے کام لینا آسان ہوتا جائے گا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ کو کڑا کر دے، اس کو استعمال نہ کرے، تو کچھ ہی دنوں میں سوکھ جائے گا، پھر آپ اس کو استعمال کرنے بھی چاہیے نہیں کر سکیں. تو اس کو استعمال کے قابل رکھنے کے لیے حرکت دینی ضروری ہے. ایک ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے 60 سال سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے جیسے ہم لوگ، ان کو ویسے ہی ہاتھ پیر ہلانے چاہیے. کیونکہ اگر یہ ہاتھ پیر نہیں ہلائیں گے تو ان کے ہاتھ اس طرح رکتے 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 رک جائیں گے، اور یہ سمجھے کہ یہ بڑھاپے کا تقاضا ہے، اور بس اس پر ہاتھ نہیں ہلا سکے، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکے. تو ان کو ہاتھ پیر ہلاتے رہنا چاہیے، کوئی نہ کسی نہ کسی طریقے سے کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو پیسے بھی دینے چاہیے، مطلب جو ہے اس کو خیرات کر دینا چاہیے، کم از کم زکوٰۃ وقت پہ دینا چاہیے. تاکہ یہ مال کو جمع کرنے کا جو رذیلہ ہے یہ مزید نہ بڑھے. اور خرچ کرنا کھل جائے. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس کا ذوق دینے کے لیے اگر فقیر کو یا کسی مستحق کو کچھ دینا ہو تو اپنے بچوں کے ذریعے سے دلو, چاہو جی فلاں کو دے دو, تاکہ وہ دینا سیکھ لیں کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب دیکھ اگر اس کا باپ تجوریہ برتا رہے اس کے سامنے تو تجوریہ برنا سیکھے گا, ظاہر پھر یہی کرے گا نا, باپ کے جانے کے بعد پھر یہی کرے گا. اور جو باپ کے خرچ کو دیکھے گا, باپ خرچ کر رہا ہے تو یہ خرچ کرنا سیکھے گا, نتیجتاً ان کو پھر یہی چیز آ جائے گی. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی جسم کا استعمال اور مال کا استعمال دونوں ضروری. آخر دیکھیں نا وہ جو چار چیزوں کے پانچ چیزوں کے بارے میں جو پوچھا جائے گا اس میں کون سے سوال ہیں؟ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا, اپنے مال کو کیسے کمایا, اپنے مال کو کیسے خرچ کیا, اپنے علم کو کیسے استعمال کیا, اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں خرچ کیا. پانچ چیزیں ہیں. تو علم کا تو یہ بات ہے, نور ہے کہ آپ دوسروں کو علم دیں, اپنے ساتھ نہ رہیں صرف. اور علم ایسی عجیب, علم ایسا عجیب خزانہ ہے کہ یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جیسے اگر میں جرات کر کے کہہ دوں کہ مال میں بھی یہ چیزیں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. البتہ علم میں چونکہ سب لوگ جانتے ہیں اس میں تو کوئی کسی کو اشکال ہی نہیں ہے. علم یہ مال میں ذرا تھوڑا سا یہ تجربے کی بات ہے, اور جن کو اللہ پاک نے ذرا بصیرت دی ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ واقعی مال بھی جو خرچ کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. میں اگر کہوں کہ جان بھی جو لگاتا ہے اس کے جان بھی بڑھتا ہے, یہ بھی یہ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کو لگائیں, اس کو استعمال کریں, صحیح انداز میں استعمال کریں تاکہ مزید بڑھیں اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوں. ورنہ اگر سام کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاؤ تو نہ تمہارے نہ کسی اور کے, تمہارے نہ کسی اور کے ویسے ہی بس کسی اور کے پاس پہنچ جائیں گے بغیر آپ کے ارادے کے. کیونکہ بات تو ایسی ہے, یہ ختم ہو گیا. آج کل ہمارے حضرات تھوڑے تھوڑے سے سست ہو گئے. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں خرچ کرنا سیکھنا چاہیے, جان کو خرچ کرنا, مال کو خرچ کرنا, علم کو خرچ کرنا, یہ اور وقت کو لگانا, یہ خرچ کرنا چاہیے. ہمارے تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں, وقت لگاؤ. وقت لگاؤ تو وقت لگانا آ جاتا ہے, پھر انسان وقت لگاتے رہتے ہیں. یہ بھی تو مطلب ایک نفس کے خلاف مطلب ایک وہ ہے نا مجاہدہ ہے, جو وقت لگاتا ہے تو جو مجاہدہ جب کرتے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ پھر وقت قبول فرماتے ہیں. تو پھر وہ جانا مطلب ہے کہ وہ وقت لگا سکتا ہے. انسان پہلے سے روزے کے لیے بڑے مشکل سے جاتا ہے, پھر اس سے روزے میں قبول ہوتا ہے تو عشرے میں چلا جاتا ہے, کبھی کبھی چلے میں اچانک چلا جاتا ہے, پھر چار مہینے سال آج اس طرح. تو یہ ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرماتے کہ پھر وہ پوری عمر لگا لیتے. تو یہ وقت کا استعمال ہے. اور اس طریقے سے جو ہمارے علم ہے تو علماء کرام جو ہیں وہ اپنے علم کو خرچ کرتے رہتے ہیں اور استعمال کرتے رہتے تو ان کا علم بڑھتا ہے اور ماشاءاللہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور کسی کے پاس مال ہے تو مال کو خرچ کر دیتے کرتا رہتے تو ان کا مال بڑھتا ہے اور ساتھ لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. وہ غیب کی جو خزانے ہیں نا وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اگرچہ ہمیں صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک وہ تجربہ ہو نہیں چکا ہوتا کہ نا تو اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہوتا ہے, لیکن جب اللہ پاک اسے کر دیتا ہے تو پھر نظر آ جاتے کہ ہاں ایسے ہی کرتے, کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں قرآن شریف میں جو ہے نا الفاظ بوجھ ہم لوگ گزر جاتے ہیں نا ویسے اس کے اوپر گزر جاتے ہیں, ہم اس پہ غور نہیں کرتے. تدبر فی القرآن اس کا حکم بھی ہے. تو یہ آیت قریب میں نے ان شکر تم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک مزید بڑھائے گا اس نعمت کو, مزید بڑھائے گا. وہ ان کفر تم ان عذابی لشدید, انکار کرو گے تو پھر تو بے شک میرا عذاب شدید ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ تو باقاعدہ اگر ہم کہیں تو تجربے سے ثابت ہے. میں نے کہا تجربہ کا لفظ سے ہاں گستاخی ہے, لیکن یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مشاہدہ سامنے کہ جو بھی شکر کرتا ہے ان کے شکر کے ذریعے سے ان کی نعمتیں بڑھتی ہیں. تو اللہ کی مرضی کے مطابق اس چیز کو جو اللہ نے دی ہے خرچ کرنا یہ شکر میں آتا ہے, یہ شکر میں آتا ہے. تو جو شکر کرتا ہے وہ نعمت اس کی مزید بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید نواز دیتے ہیں, اور اس طریقے سے ماشاءاللہ اس کو توفیقات ملتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں وہ اپنے مال کو جمع نہیں کرتے. یعنی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ لازم نہیں ہے, لازم نہیں ہے. دو طریقے بتائے گئے ہیں, حضرت نے ابھی بتایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب ہو اس میں پھر رکاوٹ نہ ڈالے اور اس وقت تو خرچ کرے, لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ پھر جمع کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر فرائض واجبات پورے ہوں. لیکن آپشن ہے اور وہ آپشن معمولی لوگوں کا نہیں ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے جمع نہیں کیا لیکن سارے اللہ پاک دیتے رہے اور اس کو کل کے خرچ کرتے تھے کہ حیران ہو جاتے. اب ذرا صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں نا تو ان کے جو خرچ ہیں کم از کم انسان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے خرچ کرتے تھے. بعد میں ہمارے جو سلف صالحین ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ غالب ان کو 30,000 درہم ملے تھے اور گھر پہنچنے سے پہلے پہلے سارے خرچ کر لیے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آئے تھے تو وہ تقسیم فرما رہے تھے تو روزہ تھا تو بعد میں روزے کے بارے میں آشیش دی کر رہا تھا نا کہا کہ اگر مطلب کچھ فرمایا پہلے کہہ دیتے تو ویسے اب تو تو مطلب یہ کہ یعنی اتنا بھی یاد نہیں ہوتا تھا تقسیم کے وقت. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ دو طریقے ہیں. تو اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے پھر اللہ پاک دیتے ہیں, اور ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تو یہی ہے. ہم نے پڑھا ہے نا کاسب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم پڑھ رہے تھے وہ کیسے خرچ کرتے تھے مطلب بے تحاشا کوئی درمیان میں ہاں جی رکاوٹ والی نہیں بات ہوتی. جی ہاں بالکل, ہاں بالکل, बिल्कुल सही, वो आ रही थी मतलब जारों को, ओके क्या क्या चीज़ है, कोई चीज़ रह गई है, क्या बात है। तो सारे मतलब है कि उनको अल्लाह ताला ने फिर यही है सर जोक दिया था, तो इस तरह मतलब करते थे। तो जो हमारे वो जो है ना, वो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह, या करीम, इतना भी ताल्लुक नहीं था नमाल के साथ कि जहाज की इत्तला मिल गई कि आपका जो जहाज आ रहा था सामान वाला वो डूब गया। हजरत ने इस तरह मुराक़बा फरमाया और फिर सर उठा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर अपने काम में मशगूल थे, इतने में एक और साहब आया, कहते हजरत वो आपको जो इत्तला मिली थी वो गलत थी, वो आपका जहाज नहीं था, किसी और का था। फिर हजरत ने मुराक़बा फरमाया फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहना कोई मसला नहीं था, लेकिन मुरीदों ने और शागिर्दों ने इसलिए पूछा कि मालूम करे कि दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा, एक पर कहे तो चलो समझ में आता है, दोनों पे क्यों कहा। तो हजरत से पूछा कि हजरत आपने दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ये दोनों मुख्तलिफ वाक़ियात थे और अपोजिट थे, आपने दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही लफ्ज़ कहा, यह हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है सुना भी नहीं है। अरे फरमा आपके ख्याल में मैंने किस चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है? उन्हें कहा था जहाज़ के डूबने के इतला पर और जहाज़ के मिलने के इतला पर। फरमाया नहीं, मैंने तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कहा जब जहाज़ डूबने के इतला मिल गई तो मैंने दिल पे की तरफ गौर किया कि मेरा दिल इससे कुछ मुतफक्किर तो नहीं हुआ, तो मैंने देखा दिल पर कोई असर नहीं था, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब दूसरी दफ़ा इत्तला मिल गई कि जहाज आपका महफूज है, फिर मैंने अपने दिल की तरफ मुतवज्जो होकर देखा कि इसके ऊपर कोई असर तो नहीं है, तो पता चला कि कोई असर नहीं था, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। अब ये ऐसी बारीकियात हैं कि आदमी अगर देखे ना तो वाकई शरीयत को समझने के लिए मसला हो जाता है। यानी अब शरीयत में तो मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उनने जो सवाल किया इस बुनियाद पे किया ना कि माल के डूबने पर तो इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, तो मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए था, तो बात तो सही है, लेकिन उनके सामने रेफरेंस ही अलग था, वो चीज़ें अलग थी जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, वो बात ही मुख्तलिफ थी। तो इसलिए कि जो अल्लाह होते हैं ना कि किसी फेल पर इतराज करने से पहले तौकफ करना चाहिए, और अगर कोई शक हो तो उनसे पूछ लेना चाहिए जैसे उन हजरात ने पूछा, ताकि मालूम हो जाए कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई बेहतरीन उनके पास उज़र होता है या दलील होता है, वो सिर्फ़ हमें मालूम न होने की वजह से हमें एतराज़ या इश्काल पैदा हो जाता है, तो अगर पूछ लिया जाए तो ज़ाहिर मतलब है कि वो बता भी देते, क्योंकि हज़रात छुपाते तो नहीं, क्योंकि उनके ज़िम्मे तो यही होता है ना कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह सिर्फ शेख नहीं थे, मुफ्ती भी थे। तो ज़ाहिर मतलब है कि वो इस चीज़ को भी देखते थे कि किसी मतलब वो उसको यानी समझाना कि आखिर कौन सा काम हुआ है और किस लिए हुआ है। एक दफ़ा आईना ला रहे थे एक खादिम, तो टूट गया रास्ते में, उस खादिम ने डर के मारे कहा कि अस कज़ा आई नहीं चीनी शिकस्त, मतलब कज़ा से खुदा के हुक्म से जो मतलब आईना जो शीशे का था वो टूट गया। फादर ने फौरन फरमाया खूब शुद असहाब असबाब खुद बीनी शिकस्त, अच्छा हुआ अपने आप को देखने का सबब भी ख़त्म हो गया। अजीब लोग थे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा उनको मुल्क नीमरोज का जागीर उस वक़्त के बादशाह ने वक़्फ़ का पर्ची भेजी कि चूँकि आपके खानकाह के अखराजात हैं तो आप ज़रा अपने खानकाह के अखराजात इससे पूरे कर लिया करें। हज़रत ने जो जवाब लिखा बड़ा अजीब जलाली जवाब है, इब्तिदा वाले इशार तो मुझे याद नहीं है, वो ज़रा मैं मफहूम बताता हूँ, आखिरी मुझे याद है। इब्तिदा में कहा कि मेरा बख्त तेरे छतरी के रंग की तरह स्याह हो जाए, ہاں جی رخ بختم سیاہ بال، اگر میں تیرے ملک کی نمروز کی طرف ایک نظر بھی دیکھوں، ایک نظر بھی دیکھوں، جس وقت مجھے نیم شبی کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، دیکھو وہی تاجد والی بات، جس وقت مجھے اللہ پاک نے نیم شبی کی دولت عطا فرمائی، من ملک نیم روز با ایک جو نمی خرم، تو میں ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے میں بھی نہیں خریدنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو نا، یہ وہ لوگ تھے جن کو صحیح معنوں میں توکل مستحب حاصل تھا اور اخلاص حاصل تھا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جو تھے پتن والے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے خانقاہ میں تھے تو کچھ درہم آ گئے تھے، تو حضرت نے ان کو اپنے خادم سے کہا کہ اس کو خرچ کرو. ایک درہم اس سے گر گیا، باقی خرچ ہو گئے، وہ بعد میں مل گیا. اب حضرت کے حکم مطابق اس کو فوراً خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس خادم نے کہا کہ چلو اب رہ گیا ہے تو کل کے لیے استعمال ہو جائے گا، تو رکھ لیا. رکھ لیا تو نماز کے لیے حضرت کڑے ہو گئے، نماز میں سہو ہو گیا، پھر نماز کی نیت کی پھر سہو ہو گیا، پھر نماز کی نہیں، پھر بیٹھ گئے. پیچھے کی طرف دیکھا، بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس خادم کو بلایا، بھائی کیا بات ہے، مجھے نماز کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، آپ نے پیسے خرچ کیے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت باقی تو خرچ ہو چکے ہیں، وہ ایک سکہ گرا ہوا تھا تو بعد میں میں نے اس کو رکھ لیا کہ کل خرچ ہو جائے گا. نے کہا خدا کے بندے، کیا تجھے اللہ کی رضاکیت پر اعتقاد نہیں؟ آپ نے اس کو کیوں باقی رکھا، میری نماز خراب کر دی. اب ذرا تھوڑا سا غور کر لے کہ دو چیزیں جو ہیں نا ابھی حضرت نے فرمائی ہیں، نماز اور زکوٰۃ اور مطلب خراج، یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو حضرت شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کے ساتھ عملاً بھی ایسا ہوا ہے، بالکل ایک کا اثر دوسرے پہ، یعنی خرچ کا اثر نماز پر پڑ گیا. بہت سارے حضرات ان کو اپنی تہجد کی نماز قضا ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، تو سوچنے لگ جاتے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے تہجد رہ گیا، اور ان کو پتہ چل بھی جاتا، مطلب سوچتے سوچتے پتہ چل جاتا کہ یہ تو یہ وجہ ہے، توبہ کر لیتے اللہ کے حضور، گڑ گڑا کے رو پڑتے، پھر اللہ پاک جو ہے نا وہ اس وجہ سے جب اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو سمجھو کہ اللہ پاک تم سے خوش ہے، تجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے. وہ جس وقت یہ نماز رہ جانے لگے تو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے، میرے اوپر یہ راستہ بند کر دیا گیا. کیا وجہ؟ کیونکہ اسپیشل نماز ہے نا، مطلب معمولی نماز نہیں ہے، فرض تو سب کے لیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو نماز ہے اسپیشل نماز ہے، تو یہ گرانٹیڈ نماز ہے، جس کو اللہ جل شانہ نوازنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی توفیق عطا فرما دیتے. ہاں جی، تو اس وقت اگر کوئی شخص تہجد کی نماز میں اگر کسی کو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہونے لگے نا، اس پہ ڈرنا چاہیے، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے تمام بڑے مشائخ ان کی آبزرویشن، وہ یہ مطلب سوچتے تھے، ان کا سوچنا بالکل صحیح تھا. تو ہمیں ان چیزوں سے مطلب جو ہے نا وہ سبق لینا چاہیے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو اللہ تعالیٰ تو یعنی شریعت تو واضح ہے نا، وہ تو قرآن و حدیث میں ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس کے لیے تو آپ کو کسی اور جگہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہے، آپ نے دیکھنا ہے. لیکن جو تکوینیات ہیں وہ تو آپ کو پتہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو فرشتے بھی آپ کو نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو براہ راست نہیں بتاتے، تو پھر کون بتائے گا؟ تو اس کے لیے پھر اشارے ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، تو جو ان اشاروں کو جانتے ہیں ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا. مطلب اس یعنی کون سی چیز کی توفیق سلب ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا، اس سے پھر ان کو اندازہ ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ اکبر ان اشاروں سے کام لینا چاہیے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے چیزیں مانگنے چاہیے. آج جو ہم نے بات سیکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اپنے بزرگوں کی برکت سے، ایک تو یہ بات ہے کہ نماز میں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے. فرائض کی تو دور کی بات ہے نا، وہ تو مطلب وہ تو کم بختی ہی ہے کہ اگر کسی کو فرائض میں مسئلہ ہو. ہاں جی، لیکن جو نوافل کا معاملہ ہے نا، اس میں بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے توفیق پہلے دی اور بعد میں نہیں ہو رہی تو سمجھو کہ کہیں پر چکر ہے، کئی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو دور کرنا چاہیے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے یہ چیز نہ چھینے. مجھے یاد ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ معذور تھے، مفلوج تھے. ڈاکٹروں نے فرمایا کہ آپ سجدہ نہ کریں، سجدہ نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا، تو سجدہ میں جانے پھر اٹھنے میں مسئلہ ہوتا تھا نا، کیونکہ مفلوج تو تھے تو اٹھنے میں مسئلہ ہوتا تھا، تو اس سے دل پہ زور پڑتا تھا. تو ڈاکٹر کے، حضرت کے تو بہت سارے مریض ڈاکٹر تھے، اسپیشلسٹ تھے، وہ ہوتے تھے موجود. تو ان نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ سجدہ نہ کریں. حضرت بہت فکر مند ہو گئے کہ مجھ سے حضرت سجدہ یعنی لے لیا گیا. تو میرے پاس ایک کیلکولیٹر تھا، ان دنوں نئے نئے آئے تھے کیلکولیٹر، 550 روپے کا سیکنڈ ہینڈ کیلکولیٹر مجھے ملا تھا، 6 آپریشنس کا. ہاں جی، ان دنوں کی بات ہے، 1974 کی بات ہے. ہاں جی، تو پھر بعد میں 75 میں ہم کراچی چلے گئے تھے، تو وہاں مجھے 32 آپریشنس کا فرسٹ ہینڈ 550 روپے کا مل گیا. تو چونکہ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو انجینئرنگ میں تو ایسی چیزوں کو کام ضرورت پڑتی تھی، وہ میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا. اور وہ جو ہے نا، میں نے جو پہلا والا تھا حضرت کو میں نے گفٹ کیا، چونکہ حضرت کے تو انجینئرنگ کے کیلکولیشن تو نہیں تھے، سمپل کیلکولیشنس تھے. میں نے حضرت کو گفٹ کیا، تو چند دنوں کے بعد میں گیا تو حضرت کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے لگے کہ میں نے حساب لگایا ہے کہ قرآن پاک کے کتنے واجب سجدے مجھ سے رہ گئے تھے، تو کہیں ان کے نہ کرنے کی وجہ سے تو سجدہ نہیں لیا گیا مجھ سے. تو باقاعدہ اس کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کیا، تو میرے طرف کر کے وہ تیرے کیلکولیٹر سے میں نے حساب لگایا، اتنے سجدے بنتے. تو وہ سجدے پھر کیے. اب دیکھو یہ بزرگ کتنے مطلب یعنی چیزوں کے حریص ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ان چیزوں کو؟ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے، مومن وہ جو ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا، اور جب تک وہ رو دھو کر معافی مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے سے راضی نہ کروا رہے، اس وقت اس کو چین نہیں آتا. اور فرمایا جو فاسق ہوتا ہے نا، ان سے اگر کوئی چیز رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی مچھر آیا اور بس اس نے اڑا دیا، اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے. تو یہ باقی ہم دیکھتے ہیں، زکاتیں رہ جاتی ہیں پروانے، روزہ رہ جاتا ہے پروانے، ہاں جی نماز رہ جاتی ہے پروانے، حج اتنا بڑا عمل ہے، اس کے بارے میں ایسا فرمائے کہ جس پہ حج فرض ہو اور وہ فرض حج ادا نہ کرے اور موت آ جائے اس کو، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ عیسائی مرتا ہے یا یہودی مرتا ہے، اب اس حد تک اس پر وعید ہے، لیکن حج فرض ہوتا ہے اور توفیق نہیں ہوتی. ہاں جی، اس کی طرف سوچتے بھی نہیں کہ مجھ پر فرض، اس کے لیے میں کچھ حساب لگاؤں، کچھ طریقہ کار کروں، اس کے لیے کچھ انتظام کروں. ہاں جی، ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب تھے، وہ جو ہے نا ان کا امریکہ میں جاب تھا، تو وہ سال میں دو دفعہ آتے تھے. تو میں نے اسے ایک دن اسے پوچھا, میں نے کہا آپ نے حج کیا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بھائی خدا کے بندے آپ کے لیے تو حج بہت آسان ہے, آپ تو راستے میں ہی وہ ویزا اگر آپ لے لیں تو آپ راستے میں بھی اس ٹائم میں آپ نے اگر جانا طے کر لے تو میں ٹرانزٹ میں آپ حج کر سکتے. مجھے کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا ارادہ نہیں ہے, اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا میرے اصل میں بیٹی کی شادی ہو چکی ہوگی پھر میں کروں گا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی, تو میں نہیں کہوں سوئی فہمی, میں اس کو کہہ سکتا ہوں غلط فہمی تو ذرا تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے, آئیں مطلب سوئی فہمی ہے کہ لوگ وہ جو فرض کا لفظ ہے نا شادی بیٹی کی شادی کا, وہ فرض کا لفظ لوگ کہتے ہیں فرض ہے, وہ فرض عرفی ہے, وہ شرعی فرض نہیں ہے. عرفی طور پر اس کو لوگوں نے فرض قرار دیا تو اس پہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ اس فرض کو مؤخر کر لیتے ہیں کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو تو اس وقت میں حج کیوں, مفتی صاحب حج نہیں کرنا چاہیے اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو چکی ہو. لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے, حالانکہ اس کے ساتھ کیا تھا, حالانکہ حج کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جو کام کوئی کرنا چاہے اور حج کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تو لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے, اس کا وہ کام ابھی تک نہیں ہو چکا, یہ بھی ہے. تو اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو جلدی حج کرو جو ہو جائے, ورنہ پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے اسی کی وجہ سے رہ جائے. تو یہ مطلب ظاہر ہے لوگوں نے اپنے لیے کچھ مسئلے بنائے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ انسان کو اس قسم کی مطلب چیزیں شیطان سکھاتا ہے, اور ہمیں صحبت صالحین اختیار کرنا چاہیے. صحبت صالحین میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں, یہ سوئی فہمی ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اب جیسے اب مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ جو تھے, اب ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے تو بہت ساری باتیں ویسے بغیر کتابوں کے, وہ ہمیں الحمدللہ حضرت کی برکت سے وہ اجر معلوم ہو جاتی. ہاں جی کچھ چیز ایسی تھی بلٹن مطلب بس احساس کمتری, اوف اوف کتنے لوگوں کو تباہ کر دیا احساس کمتری نے, کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. حضرت کی برکت سے الحمدللہ حضرت کے ساتھیوں میں احساس کمتری نہیں ہوتی, احساس کمتر ہی نہیں ہوتے تھے. وہ حضرت اس قسم کا مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ بات چیت انداز ہینڈل کرنا اس کا, کہ وہ لوگوں میں حریت کا جذبہ پیدا کرتے تھے. اور مطلب یہ ہے کہ عالی حوصلے کی پیدا فرماتے تھے, انسان کا حوصلہ بڑھتا تھا. یہ خصیص حرکتیں جو ہوتی ہیں نا مطلب جو جیسے ملا احساس کمتری یا اس قسم کی چیز نہیں. مجھے خود ایک دفعہ فرمایا احساس کمتر, مجھے میں نے کچھ الفاظ لکھے شاید وہ الفاظ ظاہراً کچھ توازو کے الفاظ ہوں گے, تو فرمایا غریب باتیں تو اچھی بات ہے لیکن خبردار کہیں احساس کمتری کی طرف نہ چلے جاؤ. احساس کمتری اتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کی زندگی کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے, انسان کی زندگی کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ احساس کمتری. پھر ایک دفعہ انتظام کے بارے میں فرمایا, دیکھو یہ بڑی گہری باتیں یعنی عموماً نہیں مطلب لوگوں کو معلوم ہوتی. تو حضرت فرمایا, حضرت نے فرمایا بیٹا کام تو انتظام سے ہو, جس کے زندگی میں انتظام نہیں اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. انتظام ضرور ہونا چاہیے. اب یہ مطلب ظاہر ہے انسان تو اس قسم کے, ایک دفعہ میں جا رہا تھا جرمنی, مجھے بھیجا جا رہا تھا, میں نے حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت مجھے اپنے آفس والے جرمنی بھیج رہے ہیں اور چونکہ میں بیمار ہوں تو اتنا لمبا سفر میں نے کبھی اکیلے نہیں کیا ہے, تو آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. پہلے تو یہ فرمایا کہ ضرور جائیں, اقبال تبھی اقبال بنا تھا جب جرمنی سے ہو کے آیا تھا. اقبال تبھی اقبال بنا تھا جب جرمنی سے ہو کے آیا تھا. پھر فرمایا کیسے اکیلے ہو, اللہ رحیم جو ساتھ ہے, کیسے اکیلے ہو. بہت ماشاءاللہ. اور حضرت چونکہ صاحب مطلب مستجاب الدعوات بزرگوں میں تھے, تو حضرت نے جو یہ بات فرمائی نا کہ کیسے کہ جو اللہ رحیم جو ذات ہے, اس کا اثر میں نے 2 سال جو میں وہاں رہا ہوں ہر لمحے محسوس کیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. بالکل یعنی مطلب ایسا پتہ چلتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو کیا بات ہے, اصل بات یہی ہے کہ بزرگوں کے کہنا ہے کہ لوگ ظاہر ان چیزوں کو معمول سمجھ لیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت کی برکت سے ایسا اللہ پاک نے ہمارا کہا کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو یہ پاکستانی ہمارا خیال رکھتے ہیں, چلو پاکستانی تو ہمارے اپنے بھائی ہیں نا, تو ترک ہمارے خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, ترک پاکستانی سے محبت کرتے ہیں, عرب بھی رکھتے ہیں تو مسلمان بھائی ہیں, یہ جرمن ہمارے کیوں خیال رکھتے ہیں, ان کے مطلب ان کے ساتھ ہمارا کیا ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ہے تعلق, تو یہ ہمارا کیوں خیال رکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح سلام کرتے کوئی اس طرح سلام کوئی اس طرح سلام, مطلب ان کے ساتھ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. میں نے کہا صرف اور صرف ایک ہی تشریح ہے کہ اللہ کی تائید, اس سے اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ان پروفیسر جو تھے ہمارے اتنے روڈ آدمی تھے نا, ڈاکٹر نام صاحب آئے ہوئے تھے نا تو مجھے کہا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا, میرے ساتھ بہت اچھے تھے. تو اب یہ کہ مطلب بہت روڈ آدمی تھے, تو جب میں ان کے ساتھ پہلے دن میں جمعے کا دن تھا پہلی ملاقات جب میری ہوئی, مجھے کہا کہ آپ وہاں کیا تھے, میں نے کہا میں انسٹرکٹر تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے انسٹرکٹرز کے ساتھ بیٹھا دیا, پہلے تو ایشو کر لیا. دوسری بات اس کو کہا ان کو آپ کسی ایسے ریسٹورانٹ میں لے جائے کہ کچھ کہا سکے, یار یہ چیز نہیں کہے گا. اللہ کی نہ میرے اس سے بات ہوئی تھی نہ میں نے اس نے مجھ سے پوچھا تھا نہ کچھ اور بات, اس ساتھی کی جو میرے ساتھی بنایا گیا اس کو کہا کہ اس کو کسی ایسے ریسٹورانٹ میں لے جاؤ کہ یہ وہاں کچھ کہا سکے. پھر وہ میں خیر چلا گیا اس کے ساتھ ریسٹورانٹ میں, تو وہاں پر میں نے اپنے خیال میں خیال کیا کہ شاید ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ کوئی چیز نہ آ جائے اس میں, تو میں نے سلاد لے لیا. میں نے کہا سلاد میں تو کچھ نہیں ہوگا نا, تو سلاد لے لیا تو اس میں گوشت ایک پیس پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے, اس سے پوچھا, کہتے شوائن, وہ اور شوائن کہتے. میں نے کہا انا للہ, میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا. سر میں نے کہا اس کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. خیر ایسا ہوا کہ میں نے کہا بھائی میں کہا نہیں کہا رہا, بس نماز کا بتاؤ. جمعہ کا دن تھا تو 2 عرب جا رہے تھے, ان کو کہا بھائی ان کو ساتھ لے جاؤ, یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب میرے کپڑے یہی ہوتے تھے, ایسے ہوتے تھے. تو جیسے میں ادھر مطلب نماز کے لیے پہنچ گیا نا, وہ تو عرب اٹھ کھڑے گئے تھے, افغانی آ گیا افغانی آ گیا افغانی آ گیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب میں افغانی ہوں. میں نے اسے کہا دیکھا, میں نے کہا افغانی نہیں ہوں لیکن افغانستان کے سرحد پر ہیں, اس لیے ہمارا کلچر ہے. کہ انہوں نے کہا بس ہمارے لیے افغانی ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی, آپ کے لیے افغانی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میرے کسی نے ہماری دعوت کی کھانے کی, میں نے کہا ضرور کہوں گا کیونکہ میں کھانا چھوڑ کے آیا ہوں آج. تو اپنے ساتھ لے گئے, کھانا کھلایا, پھر اس کے بعد اس نے دعوت دی کہ ہمارے پروگرام میں اتوار کے دن آپ آ جائیں, جگہ بتایا. تو مجھے خود بھی کمپنی چاہیے تھی, پھر ان کے ساتھ ہمارا پروگرام بن گیا. مقصد یہ کہ اللہ پاک نے رستہ کھول دیا. تو سب حضرت کی دعا کی برکت, حضرت کی دعا کی برکت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو وسائل ہیں جو اللہ پاک سے لینے کے ذرائع ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک دینے میں کبھی بھی وہ نہیں چھوڑ مطلب وہ کرتے, اس کے پاس خزانہ, اس کے خزانوں میں کمی ہی نہیں ہے. تو جو وسائل ہیں مثلا تہجد کا وقت ہے, سبحان اللہ لے لو جتنا اللہ تعالیٰ سے جتنا لے سکتے, خرچ کرنے کے ذریعے سے لے لو اللہ تعالیٰ سے جتنا لے سکتے, دعا کرنے کے ذریعے سے لے لو اللہ تعالیٰ سے جتنا لے سکتے ہو, صحبت سالین کے ذریعے سے لے لو اللہ تعالیٰ سے جتنا لے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ارتکاب معصیت سے بیعت کا فسخ نہ ہونا. سوال: اگر کسی شخص سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، مثلا زنا یا حرام کام، اور وہ کسی پیر سے مرید ہے، گناہ ہونے پر اس کی بیعت کیا بدستور رہتی ہے یا کہ دوبارہ ہونے کی ضرورت ہے؟ جواب: اس سے بیعت تو نہیں ٹوٹتی، مگر اس کی برکت جاتی رہتی. جیسے کوئی سخت بد پرہیزی کرے تو اس کی حیات تو منقطع نہیں ہوتی، مگر صحت اور قوت بعض اوقات ایسی برباد ہو جاتی ہے جو موت سے بدتر حالت ہوتی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ واقعتاً بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اس میں ہم یہ خیال رکھیں نا کہ دیکھو میں جس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوں، تو اب میرے کسی عمل سے میرا سلسلہ بدنام نہ ہو جائے. یہ جو خیال ہے، میرے خیال میں ایک تو بڑی حفاظت اس سے ہوگی انشاءاللہ. جیسے داڑھی کوئی رکھ لے اور پھر داڑھی کا خیال رکھنے لگے کہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جیسے داڑھی بند، تبلیغ میں کوئی رہے تو ایسا کام کوئی نہ کرے جیسے تبلیغ بدنام ہو جائے، مطلب جو بھی ہو تو اس میں مطلب اس کا لاج رکھے. تو جب یہ اس کا لاج رکھتے تو اللہ بھی اس کا لاج رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے اور واقعی اس سلسلے کی برکات عطا فرما دیتے. شیخ کے پاس آنے کی شرط پر میں بعض اوقات بہت شوق دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ذکر بعد نماز تہجد کے ان لوگوں کی طرح کرے جو لوگ اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر اس پر ارشاد کیا کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر فوراً یہ خیال بھی پتہ ہے کہ مجھ سے کوئی بدقسمت گناہگار دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ قریب 9 سال گزرے ہیں کہ آ کر دولت بیعت سے بیرون دوز ہوا اور ابھی تک موقع حصول نعمت قدم بوسی اور استانہ بوسی حاصل نہیں ہوا. اب تو بڑی حسرت اس بات کی ہے کہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا، قابل تعلقات دنیائی روز بروز ترقی پر ہے، اس کی طرح صورت رسائی استانہ مبارک تک نظر نہیں آتی. اللہ تبارک نے 5 لڑکیاں عطا فرمائی ہے، بن بیچاریوں کی جنم لے ایسی بڑی ہے کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا. اس زمانے کے لوگ کی روش دیکھ کر سخت قلق اور اضطراب ہوتا ہے کہ لوگ غریبوں کی بات ہی نہیں پوچھتے اور شادی بیاہ کون کرتا ہے، اگر حضور کی مرضی مبارک ہو تو کس طور سے مدد سے میں حاضر ہو جاؤں حتیٰ قرب و جوار میں چند روز بسر کروں، تاکہ اگر معاش سے اطمینان ہو ان چند روز کے واسطے اپنے علیال کے گزر کے قابل کوئی ذخیرہ ہو تو مطلع فرما دے تاکہ مشورہ دوں. مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ کام بہت اہم تھا اس وجہ سے فرمایا کہ ہاں اگر کچھ انتظام اس کا ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو مشورہ دوں. اور واقعتاً ظاہر ہے اپنے اوپر جو وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وہ جب فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اور میں اللہ نے بڑا کرم فرمایا لیکن میرے پڑوسی مجھ سے بھی آگے نکل گئے. میں نے کہا حضرت آپ کے پڑوسی کیا کرتے؟ فرمایا بس مجھے دیکھ دیکھ کر حسرت کرتے تھے، بڑے آلِ عیال ان کا تھا، تنگ دستی تھی، اسی بس مطلب اس میں کوشش میں لگے رہتے کہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کمائیں. تو دل میں کہتا کہ اگر مجھے وقت ملتا اور مجھے بھی کوئی توفیق ملتی تو میں ابراہیم بن ادہم کی طرح زندگی گزارتا. تو اللہ پاک نے اس کو اس حسرت پر مجھ سے بھی زیادہ تھا فرمایا. ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سارے دلوں کو دیکھتے ہیں نا. تو اس وجہ سے، اور یہ تب ہوتا ہے جب دونوں چیزوں کا خیال ہو، دونوں چیزوں کا، کسی ایک چیز کا خیال ہو پھر وہی نہیں چیز رہتی. جب دونوں چیزوں کا خیال ہو، مثال کے طور پر اس فرض کا بھی خیال ہے اور اس کا بھی خیال ہے، کیونکہ اگر اس کا خیال نہ ہو تو کڑن نہیں پیدا ہوگی، ہاں، اور اگر اس کا خیال نہ ہو تو حق تلفی ہوگی، تو دونوں میں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن اگر دونوں کا خیال ہو کہ اس کا بھی خیال ہو کہ میں تو واقعی، ہاں جی، اور اس کا جو ہے نا مطلب یہ خیال ہو کہ مجھے جو ہے نا وہ شریعت کے تقاضے کیا ہیں، تو ماشاءاللہ پھر اس کڑن پر ہی بہت کچھ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک التواب الرحيم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا حق 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 حق
حق حق حق حق حق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله 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 الله.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمدك يا خير مأمول وكرم مسؤول على ما علمت من نجات المقبول من قربات عند الله ورسول صلاة الرسول فصل عليه مختلف الدبور والقبول وان شعبت الفروع من رسول سنة سبب ما سنقول من السؤال منك القبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا المسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنذرين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اعوذنا شكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدنا من عمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه رحمه وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك الفوز العظيم. واصلي لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين دم اني مغلوبا فانتصر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا إن ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اتمم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم آتی نفسی تقوا وزکی انت خیر من زکاها انت ولی مولا انا نسلک من خیر ما سلک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انا نسلک عزائم مغفرت و منجیات امرک و سلامت من کل اسم الغنیمت من کل بر والفوز بالجنت و نجات من النار اسلک علم النافع اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي ومدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما تعلمني مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعاف اللهم اهدني وسددني اللهم اني اسلك دعوتك والعفاف والغنى اللهم اصل ديني الذي هو عصمه امري واصل دنيا التي فيها معاشي واصل اخرتي التي فيها معادي واجعل حياتي زياده في كل خير واجعل موتنا حتى من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماس ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح والدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء من الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسكان وزلاء الدين من الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرزل العمر وفتنة الدنيا من علم الأنف ومن قلب لا أخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات فيك محمد اشرف علي وعبد الباسط ومحمد المصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع ومحمد عبد الماجد مولانا محمد اشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف ومحمد اقبال المدني وسيد الانشاء وسيد تسليم الحق وسيد رحمه الله عليهم وجميع المتعلقين فيك ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاه تسبق الرات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.